أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله.
کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟
تو بہت عالی شان ہے وہ اللہ جو بادشاہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عزت والے عرش کا پروردگار ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا اس کے لیے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوتے. اور اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اے پروردگار، مجھے بخش دیجئے اور رحم فرمائیے، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک کی آخری آیات ہیں، اور انہی آیات پر سورۃ المومنین کا اختتام ہوا ہے. ان آیات میں جو آج تلاوت کی گئی ہیں، پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑی حقیقت ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا جو ہے، یا جو انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے اور انسان آتا ہے اس دنیا میں، کچھ عرصے زندگی گزارتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے، یہ سب بے مقصد یا بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاص مقصد کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایک خاص مقصد کے تحت اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، ان کو صحت، قوت، عقل عطا کرتا ہے، ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اگر اچھا کام کرنا چاہیں تو کر سکیں، اور برا کام کرنے کا بھی ان کو اختیار دیتا ہے، اور یہ سب آزمائش ہوتی ہے انسانوں کی، اور پھر وہ زندگی گزار کر یہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں عالم آخرت کی طرف. تو یہ ساری کی ساری زندگی کوئی بے مقصد زندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے عمل کرنے کے لیے، تاکہ آدمی اچھے اعمال اختیار کرے، اپنے پروردگار کو پہچانے، اس کے اوپر ایمان لائے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس دنیا میں بھی اس کو راحت اور آسانی کی زندگی عطا ہو، اور مرنے کے بعد اس کو جنت نصیب ہو جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اس کی منتظر ہیں۔ تو یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کے قائل نہیں ہیں، داریے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود بخود ہم پیدا ہو گئے اور خود بخود جو ہے وہ یہاں ہم زندگی گزاریں گے اور پھر خود بخود ہی مر جائیں گے، نہ پیچھے کچھ ہے، نہ آگے کچھ اور ہے، نہ ہمیں کسی نے بھیجا ہے اور نہ ہمیں کہیں واپس جانا ہے۔ چنانچہ وہ جانوروں کی سی زندگی گزارتے ہیں، کھایا پیا، ہگا اور موتا، بچے پیدا کیے اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہماری زندگی ہے، نہ ہمیں کسی خالق اور مالک نے پیدا کیا، نہ ہمارے لیے آگے کی کوئی زندگی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا دھوکا ہے اس دنیا کا، کہ دنیا کی رنگینیوں میں انسان مست ہو جاتا ہے، اور جس پروردگار نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو بھول جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ کوئی انسان خود بخود اس دنیا میں نہیں آتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک خاص وقت میں اس کو اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ انسان نہ اپنے والدین کا خود انتخاب کرتا ہے، نہ علاقے کا اور جگہ کا انتخاب کرتا ہے، نہ سال کا اور مہینے کا انتخاب کرتا ہے، اور خود تو کیا انتخاب کرتا، اس کے ماں باپ بھی اختیار نہیں کرتے کہ بھئی کون سا بچہ کب پیدا کرنا ہے اور لڑکا ہونا چاہیے یا لڑکی ہونی چاہیے، سب کچھ غیر اختیاری ہے۔ وہ تو اپنی شہوت پوری کرتے ہیں ماں باپ، یا اولاد کی نیت سے ہم بستری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نتیجے میں اولاد عطا فرماتے ہیں، مگر ماں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، حمل جو ٹھہرا ہے تو وہ کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ اور پھر انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کتنا عرصہ اس دنیا میں رہنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے، کتنا اس کو رزق ملے گا، کتنی اس کی عمر ہوگی، اور پھر اس کے بعد زندگی گزارتا ہے اور ایک خاص وقت میں وہ اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح آنا اس کا غیر اختیاری تھا کہ نہ خود آیا نہ ماں باپ نے اس کا انتخاب کیا، اسی طرح جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے کی جگہ، جانے کا وقت، جانے کا سال، جانے کا دن، تاریخ، کسی چیز کا انتخاب وہ نہیں کرتا۔ وہ تو نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا سے جاؤں، اس کے ماں باپ نہیں چاہتے، اس کے بہن بھائی نہیں چاہتے، اس کی اولاد نہیں چاہتی، ڈاکٹر نہیں چاہتے، سب مل کر انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی تدابیر اختیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ آنا بھی غیر اختیاری، جانا بھی غیر اختیاری۔ آنا بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ کس طرح آؤں، کس طرح یا کون سے وقت میں آؤں، اور جانا بھی غیر اختیاری، نہ انسان اپنے جانے کا وقت اور انتخاب کرتا ہے، نہ اس کے رشتہ دار اس کے مرنے کے وقت اور تاریخ کا انتخاب کرتے ہیں۔ آنا بھی غیر اختیاری، جانا بھی غیر اختیاری۔ پھر یہاں جب وہ رہتا ہے تو اس کی اکثر چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، ہوا اس کے اختیار میں نہیں، سردی اور گرمی اس کے اختیار میں نہیں، دن اور رات اس کے اختیار میں نہیں، ایک کام کرنا چاہتا ہے مگر نہیں ہوتا، ساری کوشش کر لیتا ہے کہ یہ کام نہ ہو جائے مگر نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ۔ دو کا ایک آدمی ایک ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی وہی ارادہ کرتا ہے، پوری وہ تمام تدابیر اختیار کرتا ہے، پہلے سے زیادہ تدابیر اختیار کرتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ سب چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، نہ آنا اختیار میں تھا، نہ جانا اختیار میں ہوگا، نہ یہاں رہنے کے اندر بہت ساری چیزیں، بلکہ اکثر چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. البتہ تھوڑا بہت اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں کہ نقل و حرکت انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اعمال صالحہ اچھے اعمال یا برے اعمال اپنے اختیار سے کرتا ہے، اسی اختیار کے اوپر نتیجہ مرتب ہوتا ہے. جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، گندم بوگے گندم کاٹو گے، جو بوگے جو کاٹو گے. تو دنیا میں جیسا عمل کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو تھوڑا بہت انسان کو اختیار دیتے ہیں، اگر انسان صحیح طریقے سے اس اختیار کو استعمال کر لے تو دنیا بھی راحت کے ساتھ گزرتی ہے اور آخرت جو ہے وہ بھی انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی راحت کی بن جاتی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب احسان ہے کہ انسان جب یہاں نیکی کا کام کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اعمال صالح اختیار کرتا ہے، تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے، کسی کی عمر 60 سال، کسی کی 70 سال، اگر فرض کرو کہ پیدا ہوتے ہی، یا چلو پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد اس نے نیکی شروع کی، تو بھی نیکی کتنی کرے گا؟ اگر 60 سال ہے تو اس نے 45 سال 50 سال نیکی کی ہوگی، چلو 55 سال کی ہوگی، مسلسل نیکی ہی رہا. لیکن جب اس نیکیوں کا بدلہ اس کو ملتا ہے تو 55 سال کی نیکیوں کا بدلہ 55 سال نہیں ملتا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اس کو ملتی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جب وہ نیک اعمال کر رہا تھا تو یہی سوچ کر کر رہا تھا کہ جب تک میں یہاں ہوں کرتا رہوں گا. چنانچہ اگر وہ اس کی عمر 40 سال ہوتی ہے تو 40 سال نیکی کے کام کرتا ہے، عمر بڑھتی چلی جاتی ہے 50 60 70 سال 72 سال 75 سال 78 سال نیکی کے کام کرتا چلا جاتا ہے. تو اس کو جو کچھ ملتا ہے اس کی نیت کی بنا پر ملتا ہے. یہی حال ہے کافر کا کہ کافر یہاں اعمال سیئہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، اور طرح طرح کے ظلم کرتا ہے مخلوق خدا کے اوپر، اور اس کے بعد پھر وہ عالم آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو اب اس کا مرنا تو اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھا، مگر وہ جو ظلم کرتا رہا، کفر کرتا رہا، انکار کرتا رہا اور برے برے اعمال کرتا رہا، وہ مسلسل کرتا رہا، اور نیت بھی یہی تھی کہ کافر ہی رہوں گا، چنانچہ کافر ہی مرا، تو اپنی نیت کے مطابق اس کو سزا جو ملے گی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی. اہل جنت خالدین فیہا ابدا، اور اہل جہنم جو ہیں وہ بھی خالدین فیہا ابدا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آج جو آیات پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ عبث کے معنی بیکار، بے مقصد. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. تو نہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیکار یا بے مقصد پیدا کیا ہے، اور نہ یہ کہ وہ آگے نہیں جائیں گے، نہیں، بلکہ جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہوگا. عالم آخرت سے ہم یہاں آئے ہیں، کچھ عرصے یہاں رہیں گے اپنی اپنی زندگی کے مطابق، جس کی 40 سال 50 سال 60 سال جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عمر لکھی ہے، پھر ہم آگے سے واپس چلے جائیں گے جہاں سے آئے تھے. یہ حقیقت ہے کہ جس کو انسان اگر سمجھ لے تو زمین اور آسمان کا انقلاب پیدا ہوتا ہے. دیکھنے میں دو آدمی بالکل ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، ایک آدمی جو وہ بھی مکان بنا رہا ہے، جناب شادی کر رہا ہے، بچے ہو رہے ہیں، کاروبار کر رہا ہے، دوسرا بھی وہی کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی سمجھتا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو وہ اگر یہ سب کام کرے گا بھی، شادی بھی، بیاہ بھی، مکان بھی، کاروبار بھی، تو ہر وقت صبح سے شام تک اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو وہ کرتا جائے گا، مگر یاد رکھے گا کہ میں کہیں سے آیا ہوں اور پھر آگے چلا جاؤں گا، یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی، ان میں سے ایک چیز میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو اس کے سوچ کا، چونکہ دائرہ مختلف ہے، سوچ کا انداز مختلف ہے، اس کی وجہ سے اس کے اعمال کی کیفیت کے اندر زمین اور آسمان کا فرق پڑے گا۔ اور آدمی، وہ آدمی جو دنیا کی چیزوں میں مشغول بھی ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالی کی رحمت سے اور اس کے پکڑ سے غافل نہیں ہوگا، ہر وقت خوف اور رجا کی کیفیت کے درمیان رہے گا۔ دنیا میں اس کا انہماک دیکھنے کا ہوگا، مگر دل کا نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا نام میں بھول گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا بازار کے اندر، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اور میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن مسلسل خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کس کو کس طریقے سے دھوکہ دوں اور کیا کروں، وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے تو پیسے کمانے کے لیے، وظیفہ بھی کر رہا ہے تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ جو آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے وہ رزق حلال کمانے کے لیے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ تو اس کو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اور میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ تو بات ہوتی ہے سوچ کی، بات ہوتی ہے خیالات کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسا جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، کچھ عرصے یہاں رہوں گا، پھر آگے چلا جاؤں گا، ساری چیزیں یہیں چھوڑ کر جاؤں گا، اس کی نفرت بھی اعتدال میں رہتی ہے، اس کا کاروبار بھی اعتدال میں رہتا ہے، اس کی ہر چیز اعتدال میں رہتی ہے، وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، مگر نماز، روزہ اور ان چیزوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے فرما لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، تجارت، خرید و فروغ ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے، ہر وقت اللہ کی یاد ان کے دل کے اندر رہتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ الابصار، تجارت کرتے ہیں، بیع کرتے ہیں، مگر یہ تجارت اور بیع ان کو اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتی نہیں ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں نگاہیں الٹ جائیں گی اور دل پلٹ جائیں گے۔ تو یہ سوچ کہ میں پیچھے سے آیا ہوں، کچھ عرصے یہاں رہوں گا، پھر آگے چلا جاؤں گا، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور اگر آدمی اس حقیقت کو صحیح طریقے سے سمجھ لے تو وہ دیکھنے میں عام انسان ہی نظر آئے گا، دیکھنے میں عام مسلمان ہی نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا اولیاء اللہ، بہت بڑا ولی اللہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہر وقت اس کا دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اور آخرت کی طرف راغب ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کندھا پکڑا اور کندھا پکڑ کے ہلایا اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے یا ایک راستے میں گزرنے والا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اجنبی، مثلا آپ کسی علاقے کے اندر گئے اور آپ نے ہوٹل بھی کرائے پہ لے لیا، یا کسی کے ہاں آپ رہنے گئے، مکان بھی، اپنے گھر سے زیادہ وہاں آرام ہے، فرض کر لو، فرض کرنے میں کیا ہے، تو اپنے گھر سے زیادہ آرام ہے اور خوب آپ کی دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، چونکہ مہمان ہیں آپ، کام کاج بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں 5 دن یا 7 دن رہوں گا، پھر اس کے بعد جیسے ہی تاریخ بک ہے یا بک نہیں بھی ہے تو جیسے ہی فلائٹ بک ہوگی فوراً مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، تو آدمی وہاں رہے گا بھی، ہنسے گا بھی، بولے گا بھی، کھائے گا بھی، وہاں جو پارک ہے ان کو بھی دیکھے گا، وہاں جو اچھی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھے گا، مگر اس کا دل اس جگہ سے لگے گا نہیں، اس کو پتا ہے کہ مجھے 3 دن، 5 دن، 7 دن، 8 دن میں یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہ ہے اجنبی۔ تو رہتا ہے دنیا میں، سب کام دنیا کے کرتا ہے، مگر اس طریقے سے جیسے ایک اجنبی کرتا ہے کہ بھئی آیا ہوا ہوں، کچھ عرصے رہوں گا، جب رہوں گا تو آرام سے رہ لوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، کھاؤں پیوں ہنسوں۔ اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، رو کر گزار یا اسے ہنس کر گزارتے۔ اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، رو کر گزار یا اسے ہنس کر گزار دے۔ تو آج مومن سمجھتا ہے کہ بھئی رہنا تو ہے چند دن، اب منہ بنا کے کیا رہنا، تو آدمی خوشی خوشی رہتا ہے، بیوی بچوں دوستوں کے ساتھ ہنستا بولتا رہتا ہے، لیکن ہر وقت یہ بات ہوتی ہے دیکھو کب بلاوا آتا ہے، کب آگے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھو ہنس بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، تفریح بھی کر رہا ہے، مزہ بھی لے رہا ہے، لیکن ہر وقت اس کو یہ ہے کہ پتہ نہیں میں کب آگے چلا جاؤں گا، آگے چلا جاؤں گا، ذرا ہاتھ صاف رکھوں اور ایسا رکھوں کہ وہاں آگے جا کے کوئی بڑی پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہتا ہے، مغفرت کی دعا بھی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا بھی کرتا رہتا ہے، جیسا کہ اگلی آخری آیت میں آنے والا ہے۔ تو فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا۔ عبث کہتے ہیں بیکار کو، بے مقصد کو، اور کھیل کو بھی کہتے ہیں۔ آپ سمندر پہ پہنچے، آپ نے مٹی کا ایک اپنا گھر سا بنا، بیکار ہے بس، ٹھیک ہے 2-4 دن کا، 2 منٹ کا کھیل ہے یہ، لیکن سب بیکار ہے۔ لیکن یہ زندگی بیکار نہیں ہے، اس زندگی کے نتیجے میں، اس زندگی میں جو اعمال ہم کریں گے اچھے یا برے، اس کے نتیجے میں یہ جنت بنے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، یا جہنم میں جانا پڑے گا، اعاذنا اللہ من ذلک، ہم اللہ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے کہ اپنا کھایا پیا اور جناب زندگی ختم ہو گئی۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ بابر خوب عیش کرو کہ دنیا دوبارہ نہیں ہوگی، حالانکہ وہ بھول گیا کہ کتنے ہی عیش کر لو، آگے قبر منتظر ہے، آگے جنت اور جہنم منتظر ہے، اور ہر آدمی کی جگہ جنت میں بھی لکھی ہوئی ہے، قبر اور جہنم کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ اور یہ بات کہ یہ دنیا بیکار نہیں ہے، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، اور ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، یہ یہاں بھی فرمایا گیا سورۃ المومنین کی اس آیت کے اندر اور سورۃ القیامہ کے اندر بھی، لا اقسم بیوم القیامہ میں، کہ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ بیکار نہیں چھوڑا جائے گا، اگر آپ نے کسی پر یہاں ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک تقریر نقل کی ہے یہاں، اور فرمایا کہ جب اللہ تعالی حکم دیں گے کہ جس آدمی پر دنیا میں ظلم کیا گیا ہو یا جس آدمی نے ظلم سہا ہو اور اس کے حقوق مارے گئے ہو، وہ کھڑا ہو جائے اور وہ اپنا حق وصول کرے، تو سب سے زیادہ عورتیں خوش ہوں گی۔ عجیب لی بات لکھی ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث موقوف ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورتیں کھڑی ہوں گی، خوش ہوں گی کہ دنیا میں ہمارا حق بڑا دبایا گیا تھا، آج ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ مظلوم ہے اس دنیا میں، آپ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی آدمی ظلم کرتا چلا جاتا ہے، حصے دبا لیتا ہے اور جناب میراث تقسیم نہیں کرتا عورتوں اور بہنوں کی اور بیٹیوں کی، اور سمجھتا ہے کہ میں نے کھا پی لیا۔ کھا پی کیسے لیا، کہاں جائے گا تو کھا پی کے، تجھے تو اللہ ہی کے پاس جانا پڑے گا، تجھے تو جانا پڑے گا اللہ کے پاس، اللہ تجھ سے ساری ساری چیزیں وصول کرے گا۔ تو قرآن مجید میں یہاں فرمایا گیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کہ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، نہیں لوٹائے جاؤ گے، وہاں ہر عمل کا تمہیں بدلہ دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آدمی کسی پر ظلم کرے، کسی کا حق دبا لے، کسی کے حقوق مار لے اور پھر آخرت میں چھوٹ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیں گے لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کریں گے، وہ تو ان کا حق ان کو دلوایا جائے گا. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تقریر میں فرمایا کہ سب سے زیادہ عورتیں خوش ہوں گی، کیونکہ سب سے زیادہ عورتوں کا حق مارا جاتا ہے. کبھی بھائی حق مار لیتے ہیں، کبھی جناب شوہر حق مار لیتا ہے، کبھی بچے حق مار لیتے ہیں، یہ سمجھ کر کے کمزور ہے اس پر ظلم کر لو تو کون اس کو پوچھنے والا ہے، لیکن اللہ پوچھنے والا ہے، کوئی اور پوچھے نہ پوچھے اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کو اللہ تعالی، مظلوم جب دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالی اس کی پکار کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالی فرماتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِين، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو، تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو، یعنی تیری مدد ضرور ہوگی جس پر تجھ پر جو ظلم کیا گیا ہے اس ظلم کا بدلہ ضرور ہوگا، ظالم کو سزا ضرور ملے گی، مظلوم کو ظلم سہنے کے نتیجے میں اجر و ثواب عظیم ملے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد عالم آخرت میں. تو کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ آگے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت عالی شان ہے وہ اللہ جو بادشاہ برحق ہے، بڑی بلندی والا ہے، بڑی شان والا ہے، اونچی شان والا ہے اللہ جو بادشاہ برحق ہے. اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے، اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے. اب یہ جناب نیچے بادشاہ ہیں، صدر ہیں، وڈیرے ہیں اور ظالم ہیں، تو یہ سب کچھ عرصے کی ہے، کچھ اللہ کی نے ان کو تھوڑی سی مہلت دی ہوئی ہے، لیکن اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے. اسی لیے جب قیامت قائم ہوگی تو سورۃ الزمر کے اندر، بلکہ سورۃ المومن کے اندر یہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی ہے جو تنہا ہے اور غالب ہے ہر چیز کے اوپر. تو یہاں بھی فرمایا گیا فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بالا و برتر ہے اللہ جو بادشاہ برحق ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا پروردگار ہے، اس کا عرش بھی عزت کا ہے، وہ خود تو ہے ہی عزت والا، لیکن جس عرش سے اس کے احکام جاری ہوتے ہیں، کائنات کے تمام احکام اس عرش سے جاری ہوتے ہیں، وہ عرش بھی عرش عظیم ہے، وہ عرش بھی عرش کریم ہے، عزت والا عرش ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا پروردگار ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہو بِهِ، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہو بِهِ، اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور بے شک اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہوگا، اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہوگا. جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، چھوڑے گا نہیں. اور یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں دوسری جگہ میں فرمائی گئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتے لیکن شرک کے علاوہ باقی جو گناہ ہے وہ بخش دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے یعنی شرک کرے، اور آپ جانتے ہیں شرک تین قسم کا ہوتا ہے کہ شرک فی الذات ہو یا شرک فی الصفات ہو یا شرک فی العبادت ہو، ذات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے کہ جو صفت جس درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت تھی اسی درجے میں کسی مخلوق کے لیے ثابت کی جائے، تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ اور شرک فی العبادت کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں فرماتے، اور شرک کے علاوہ باقی گناہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے ایمان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے جس میں دکھاوا بھی ہے، دکھاوا نیکی کا کام دکھاوے کے لیے کرنا یہ بھی شرک ہے، شرک دون شرک کم درجے کا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا الشرک الاصغر، کہ دکھاوا جو ہے وہ نچلے درجے کا شرک ہے۔ شرک ہے یہ کہ عبادت تو کرنی چاہیے اللہ کے لیے، آپ نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اچھی تلاوت کی لوگوں کو سنانے کے لیے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کی معافی کو معاف نہیں کرتے لیکن شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہے جس کے لیے چاہتے ہیں معاف فرما دیتے، بڑے غفور رحیم ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے لا برہان له به، اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اور بے شک اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے، یعنی پروردگار اس شرک کا اسے حساب لے گا، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوتے، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ اور مفسرین میں سے بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ آخری آیتوں میں سے، یہ آخری آیت سے پہلی آیت ہے اور اس کو اس پر ختم کیا گیا انہ لا یفلح الکافرون، کہ کافروں کو کامیابی نہیں ہوتی۔ شروع کیا تھا سورۃ المومنین کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ مومن کامیاب ہیں، وہ مومن ان کے صفات کیا ہیں، وہ صفات ذکر کی گئیں۔ پھر اس سورت کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ یہ ہیں کامیاب لوگ، اور ساتھ ساتھ پھر جو کافر تھے جن کی طرف انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی باتیں بھی نقل کی گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کافروں کو جب موت آئے گی اس وقت میں وہ چاہیں گے کہ ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں اور جناب ایمان لے آئیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آخر میں لا کر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی کہ انہ لا یفلح الکافرون، کہ بے شک کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اصل چیز ایمان ہے، انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور یہ سمجھے کہ میں کہیں سے آیا ہوں، کچھ دن یہاں رہوں گا 40, 50, 60 سال, 65 سال، پھر مجھے آگے جانا ہے۔ اگر یہ حقیقت انسان کے سامنے رہے تو غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ شرک کی کفر کی مغفرت نہیں ہوتی، لیکن شرک اور کفر کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر صدق دل سے توبہ کر لی جائے اور ان گناہوں کی تلافی کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ میں نے تلافی کا لفظ اس لیے بڑھا دیا کہ حقوق العباد کے اندر خالی توبہ بھی کافی نہیں ہوتی، بلکہ حقوق العباد میں آپ نے جس کا حق مارا ہے تو اگر پیسہ مارا ہے پیسہ دینا پڑے گا، اگر جائیداد ماری ہے جائیداد دینی پڑے گی، اگر کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالا ہے تو اسے معافی مانگنی پڑے گی، اس کی تلافی کرنی پڑے گی، جب تلافی ہوگی تو پھر گناہ معاف ہوگا۔ حقوق اللہ تو خالی توبہ سے بھی معاف ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ تو ادائیگی کرنی پڑتی ہے یا معاف کروانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے معاف ہوتے ہیں، اس کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو اگر آدمی ایمان رکھے اور جو غلطیاں ہوتی رہیں توبہ کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ یہ سمجھتا رہے کہ میں پیچھے سے آیا ہوں، کچھ عرصے یہاں رہوں گا اور پھر آگے جاؤں گا۔ اب جب عرصے کچھ عرصے یہاں رہنا ہے 40-50 سال، تو ظاہر ہے کہ مکان بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، صبح کا ناشتہ بھی چاہیے، دوپہر کا کھانا بھی چاہیے، رات کو بھی کچھ چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، جوتا بھی چاہیے، ٹوپی بھی چاہیے، واسکٹ بھی چاہیے، بیوی بھی چاہیے، بچے بھی چاہیے، کچھ کاروبار بھی کرنا پڑے گا، کچھ ملازمت بھی کرنی پڑے گی، کرتے رہو، یہ سب چیزیں عبادت ہیں، یہ سب چیزیں عبادت ہے، بشرطے کہ آدمی یہ سمجھتا رہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ یاد رکھے کہ میں پیچھے سے آیا ہوں، کچھ عرصے یہاں رہوں گا، پھر آگے چلا جاؤں گا۔ اب جب یہاں رہنا ہے تو رو کے رہنے سے کیا فائدہ؟ اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، رو کر گزار یا اسے ہنس کر گزار دے۔ تو آدمی ہنس کر گزار دے، صبر و شکر کے ساتھ گزار دے، جو نعمت نظر آئے یا اللہ تیرا شکر ہے، جو تکلیف ہو یا اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، اور ہنستا اور مسکراتا اور آگے چلا جائے، بس اللہ کے پاس جائے گا انشاءاللہ مغفرت اور رحمت نصیب ہوگی، بشرطے کہ آدمی دنیا میں بھی مغفرت اور رحمت مانگتا رہے۔ اسی لیے آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور اے نبی آپ یہ کہیے، اے نبی آپ یہ کہیے، کیا کہیے؟ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے پروردگار مجھے معاف فرما دیجیے، وَارْحَمْ، اور مجھ پر رحم فرمائیے، وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہ حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ کہیے، اے پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ کہیے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو گناہ کبیرہ سرزد ہی نہیں ہوتا، لیکن ان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہیے، اے پروردگار میری مغفرت فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر۔ جب نبی علیہ الصلات والسلام کو یہ حکم دیا گیا جو معصوم ہے، اس میں اصل میں حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں کہیے، تو تم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہو، صبح سے شام تک تم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تمہیں تو ہر وقت مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے اور رحم فرمائیے، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر۔ اور یہ ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے نیک لوگوں پر، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ نیک لوگ جو ہے نا اپنی نیکی میں کے اندر تکبر میں آ جاتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، اور یہ بڑھ رہا ہے آج کل۔ اور جب ایک آدمی متکبر ہوتا ہے تو جو متکبر ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، یہ طے ہے، جو متکبر ہوگا اس کو غصہ بہت آئے گا، اور جو متکبر ہوگا وہ ظالم ہوگا، ظلم کرے گا۔ ظلم ہمیشہ تکبر کی بنا پر ہوتا ہے، اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور ان کو جناب رگیدنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم کرتا ہے ان کے اوپر۔ تو یہ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، اسی تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا، حالانکہ سالہ سال وہ عبادت کر چکا تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ خداوندی ہوا، بارگاہ خداوندی سے راندہ ہو گیا۔ یہ تکبر بہت بری چیز ہے، آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالی سے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگتے رہے، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں آپ معاف فرما دیجئے۔ جب یہ بات ہوگی کہ میں کہیں سے آیا ہوں، کچھ دن یہاں رہنا ہے، آگے جانا ہے، اور جو کچھ غلطیاں نظر آ رہی ہیں اس پر آدمی معافی مانگتا رہے، رحمت کی دعا مانگتا رہے، تو یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور جنت بھی آسانی سے مل جائے گی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ دعا کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے اور رحم فرمائیے، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت محمدیہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ہر شخص یہ کہے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مسجد میں امامت سپرد کی تھی. اور اس امت کے افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے کہ جس کو میں نماز میں پڑھا کروں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے، ادعو بہی فی صلاتی، کہ جو میں اپنی نماز میں دعا پڑھا کروں. آپ نے فرمایا یہ کہا کرو، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق سے کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے پروردگار میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے. ابو بکر سے کہلوایا جا رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس امت کے سب سے بہتر انسان ہے نبی علیہ السلام کے بعد، ان کو کہا جا رہا ہے یہ دعا کیا کرو، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، بے شک آپ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے. اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ دعا مانگو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعا سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگو، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے اور آپ ہی معاف فرمانے والے ہیں، اپنی طرف سے مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، آپ بڑے بخشنے والے رحم کرنے والے. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. معلوم ہوا کہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک تو یہ اس بات کا استحضار رکھے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اور یہاں جب تک رہے اپنا ہنسی خوشی حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتا رہے، اور 100% تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 100% ہیں، اسوۃ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ابو بکر صدیق کو آپ کہہ سکتے کہ 99%، 98%، صحابہ جو ہیں، باقی ہم جیسے جو آج کل کے نیک لوگ ہیں، جن کو میں تو خیر گناہگار ہوں، لیکن جو نیک آدمی ہوگا وہ بھی 70-75% ہوگا، ورنہ کچھ نہ کچھ غلطیاں تو اس سے ہوتی رہتی ہیں. جب جو 100% والے ذات پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ دعا کیجئے، اے پروردگار بخش دیجئے اور رحم فرمائیے، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، تو ہمیں تو بطریقہ والا یہ دعا کرنی چاہیے. تو فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور اے نبی آپ یہ کہیے کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے اور رحم فرمائیے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر. ترجمہ دوبارہ سن لیجئے، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو بڑا عالی شان ہے وہ اللہ جو بادشاہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عزت والے عرش کا پروردگار ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی معبود کو پکارے اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہوگا، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ اور اے نبی آپ یہ کہیے کہ اے پروردگار مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو حقیقت ہے اور بیان کی گئی ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنے کی توفیق سے ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو، گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ سورۃ المومنون ختم ہوئی ہے، یا اللہ اس میں آپ نے کامیاب مومنوں کی جو صفات ذکر کی ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر ان صفات کو پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کامیاب مومنوں کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، کامیاب مومنین کی صفات ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کافروں کی آپ نے بری صفات ذکر کی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں حقائق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ توحید ہمارے دل میں راسخ اور ثابت فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنا ممن توکل علیک فکفیت واستہداک فہدیت واستنصرک فنصرت، اللہم انت ربنا فحسبنا ونعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔